بسم الله الرحمن الرحيم ایک حد تک گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دفن نہیں کر سکتا ہے تو اگر کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ حرج ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اس اپنی پریشانی کی وجہ سے دفن نہیں کر پایا یعنی خرچہ نہیں دے سکا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پھر اس کے اخراجات برداشت نہ کرے. اور آخر میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ فقط کفن دفن وغیرہ کے اخراجات نکالے جائیں گے لیکن بقیہ چیزوں کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے، چاہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ اہم سمجھے جاتے ہوں. مثلاً کھانے کے بعد، دفن کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے یا سویم کے دن میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ مرنے والے کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا. اور اسی طرح سے شوہر پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی کے لیے یہ اخراجات کرے. البتہ دوسرے لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. مگر اصل گفتگو یہ ہے کہ واجب ہے کہ نہیں، واجب کسی پر بھی نہیں ہے یہ والا کام کرنا. ایک بات پہلے ہماری گفتگو میں آ چکی تھی کہ فقط بیوی کے کفن دفن کا خرچہ شوہر پر واجب ہے، لیکن شوہر کے بالکل قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، بالکل قریبی عزیز و اقارب، چاہے اس کی اولاد ہو چاہے اس کے ماں باپ ہوں، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر ہوتے ہوئے بیوی کے اخراجات تو برداشت کرنا ہے، مگر بیٹا ہوتے ہوئے ماں کے اخراجات برداشت کرنا واجب نہیں ہے. اسی طرح سے باپ ہوتے ہوئے اولاد کے کفن دفن کے اخراجات برداشت کرنا واجب نہیں ہے. کفن واجب النفقۃ من الاقارب فی مالہ لا علی من تجب علیہ النفقہ، کہتے ہیں جتنے ایسے افراد کی جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، فقط بیوی کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہوتا ہے، اولاد کا نفقہ بھی واجب ہے، ماں باپ کا نفقہ بھی واجب ہے، مگر بیوی کا نفقہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کفن دفن کے اخراجات بھی واجب ہیں. جبکہ اولاد کا نفقہ واجب ہے مگر کفن دفن کے اخراجات واجب نہیں، ماں باپ کا نفقہ واجب ہے مگر کفن دفن کے اخراجات واجب نہیں. اب آ جائیے وہ آخری بات جو بار بار ذہنوں میں بھی آئی اور پوچھا بھی گیا، کہ اگر فرض کیجئے کہ مرنے والے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کیا جائے گا، کیا کیا جائے؟ اور دوسرے افراد اگر دینے والے ہیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. دینے والے کا مطلب ہے کہ چاہے رشتہ دار نہیں دے رہے ہیں، مثلا ایدی والے دے رہے ہیں، چلیں ایدی والے بھی دے رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں اس کا انتقال ہوا ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے دینے والا، اور اس کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، باقی رشتہ دار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کو برہینہ دفن کر دیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں، برہینہ تو دفن نہیں کیا جائے گا، یعنی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تو برہینہ دفن نہیں کیا جائے گا. اب وہ الگ بات تھی کہ اگر غصبی کفن ہی میں دفن کرنا پڑ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غصبی میں دفن نہ کرو، برہینہ دفن کر دو. لیکن اگر عام حالات میں پیسہ نہیں ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو برہینہ تو دفن نہیں کیا جائے گا. اچھا پھر کیا کریں برہینہ دفن نہ کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا، سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے لیے کفن خریدیں، اس کے دفن کا انتظام کریں. لہذا یہ واجب کفائی کے طور پر سارے مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا، اور کفن پہنا ہی کر اس کو دفن کرنا پڑے گا۔ جی سوال پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں، فرض کیجئے کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، تو پہلی ذمہ داری تو شوہر کی تھی، فرض کرنے شوہر ہی نہیں ہے، یہ ہے نا آپ کا سوال، شوہر بھی نہیں ہے، اب کفن دفن کا انتظام کیسے کیا جائے؟ تو ان کی مثال یہ ہے کہ کسی کو اس نے اپنی سونے کی کوئی چیز دی ہوئی تھی، تو کیا اس کو بیچ کر کیا جائے گا؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر اس نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی بھی تھی یا اس کی چیز کسی کے پاس ویسے کسی طرح سے بھی پڑی بھی تھی اور اتنی رقم کی تھی، سونے کی تھی، اتنی رقم کی تھی تو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہو سکتا ہے، تو بات ختم ہو گئی، پھر تو وہی کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تب بھی برہنہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ سارے مسلمانوں پر البتہ احتیاط لازم کے طور پر واجب ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ ہاں، اس میں ایک کام اور بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ کہیں سے مل رہا ہو تو زکوٰۃ کا پیسہ جمع کیا جائے اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور ورنہ جو عام طور پر یہ دوسرے مدارس کے لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، شیعہ مدارس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، دوسرے مدارس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ جو پڑھنے کے اوقات ہیں اس میں پڑھیں، جب پڑھنے کے اوقات سے فارغ ہو گئے تو پھر گلہ لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اور جن جن سے چندہ جمع کر سکتے ہیں سب سے چندہ جمع کریں۔ شیعہ مدارس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن باقی بہت سارے مدارس میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر کفن دفن کے لیے اسی طرح سے کسی کے لوگوں کو ڈونیشن اگر مانگنا پڑتا ہے تو ڈونیشن مانگ کے جمع کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ آ رہا ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ لے لیں، اگر مجتہد کی اجازت ہے خمس کا پیسہ لگانے تو خمس کا پیسہ لگائیں اور اس طرح سے اس کو دفن کریں۔ لہذا کسی طرح سے بھی اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو اسی طرح سے دفن کیا جائے گا، برہنہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ اذا لم یکن للمیت ترکۃ بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، کہتے ہیں کہ اگر میت کے لیے کفن کی جتنی مقدار میں پیسہ چاہیے اتنا پیسہ نہ ہو تب بھی کسی صورت میں اس کو برہنہ دفن نہیں کیا جائے گا، بل یجب علی المسلمین بذل کفن ہی علی الاحمۃ اللزومن، بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے، سارے مسلمانوں پر البتہ احتیاط لازم کے طور پر واجب ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ تو اب یہ یاد رکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ تھوڑا دین سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دین پر چل بھی رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پر واجب ہے وہ تو ہم کریں گے، یعنی ہم پر نماز واجب ہے لہذا ہم پڑھیں گے، ہم پر خمس واجب ہے لہذا ہم دیں گے، زکوٰۃ بھی اگر واجب ہے یا فطرہ واجب ہے ہم پر تو ہم دیں گے، تو وہ دے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو براہ راست ان پر واجب نہیں ہیں مگر واجب کفائی کی وجہ سے سارے مسلمانوں پر واجب ہو گئی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اگر سارے مسلمان اس کو انجام نہ دیں تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سارے گناہگار، جس میں یہ بھی گناہگار ہے جو کوئی واجب نہیں چھوڑتا لیکن یہ والا واجب چھوڑ رہا تو یہ بھی گناہگار ہے۔ تو اگر یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اگرچہ براہ راست اس پر واجب نہیں ہے، سارے مسلمانوں پر ہے، لیکن اگر سارے مسلمانوں نے نہیں کیا تو یہ خود بھی گناہگار بن جائے گا۔ تو گناہ سے بچنا، اپنی عدالت کو باقی رکھنے کے لیے پھر اس پر بھی لازم ہوگا کہ وہ پیسہ نکال کے دے۔ اچھا، اب ایک منٹ ذرا بات مکمل ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پر بطور واجب کفائی لازم ہے کہ یہ والا کام کیا جائے۔ اب ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے لوگ یعنی ہمارے شعبے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے مثلا، اور پیش نماز مسجد کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس کفن نہیں ہے، تو خود نماز کے بعد کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں اور ڈونیشن جمع کرتے ہیں, اور ڈونیشن جمع کرنے کے بعد انتظام کرتے ہیں. اگر اس طرح سے ڈونیشن جمع کرنے کے بعد انتظام ہو جاتا تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ خود پیش نماز کے بعد بھی پیسے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈونیشن جو جمع ہوا اس ڈونیشن میں خود شریک نہیں ہو رہے ہیں, خود پیسے نہیں ڈال رہے. فرض کیجئے کہ ڈونیشن جمع ہو گیا, اگر کفن دفن کا خرچہ 10,000 روپے تھا, 5,000 کا ڈونیشن جمع کر دیا لوگوں نے, دے دیا 50 روپے, 100 روپے, 50 روپے, 100 روپے, 5,000 جمع ہو گئے. اچھا 5,000 خود ان کے پاس موجود ہیں مگر وہ خود نہیں دے رہے ہیں, سب سے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں. جو عام طور پر مولانا لوگوں کے لیے باتیں مشہور بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ کھاتے ہیں, کھلاتے کبھی نہیں ہیں. یاد رکھیے اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس پر پہلے خود عمل کرنا ہے. اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے ایسا نہیں ہوں, یہ لوگوں نے پورا پیسہ نہیں دیا اور ان کے پاس 5,000 روپے ہیں, 5,000 کی رقم ہے, اور اس کے باوجود وہ نہیں دے رہے ہیں, اور نہ دینے کے بعد کسی وجہ سے بھی پورا کفن نہیں دیا گیا اور ویسے دفن کر دیا گیا, یاد رکھیے کہ ان کی عدالت ختم ہو جائے گی, اب یہ نماز نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. ان پر بھی واجب تھا کہ کفن دفن کا انتظام کرتے, جیسے باقی مسلمانوں پر واجب کفائی تھا, خود ان پر بھی واجب کفائی تھا, ان کو بھی دینا چاہیے تھا. لہذا اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہو گئے, وہ عدالت سے نکل گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیں لوگوں سے کہنا ہے کہ بھئی کریں, وہ تو صحیح ہے, لوگوں کو اس بات کی تاکید کرنی ہے, سمجھانا ہے, سکھانا ہے, مگر کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں خود اپنی جیب سے پیسے نکال کے دینا پڑتا. وہ بات تو آپ ایسی کر رہے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے, اگر باقیوں کے پیسے سے کافی ہو جائے تو بات ختم ہو گئی, پھر تو دفن کر دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں باقیوں کو منع کریں گے, نہیں آپ لوگوں سے کوئی نہ دیں میں خود لے ہوں, ایسی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. جی سوال ان کا یہ ہے کہ راستے میں اگر کسی نشئی کی لاش مل گئی تو ہم پر واجب تو ہے اس کو غسل کفن دفن دینا, دے بھی دیا غسل کفن دفن, مگر سوال یہ ہے کہ غسل کس طرح سے دیں گے, سنیوں کی طرح سے دیں گے یا شیعوں کی طرح سے, کفن بھی کس طرح سے پہنائیں گے, سنیوں کی طرح پہنائیں گے. ہمارے اگر ہمارے ہاتھ میں وہ لاش آئی ہے تو سب کچھ ہم اپنے اعتبار سے کریں گے, ان کے اعتبار سے نہیں کریں گے. اگر ہمارے ہاتھ میں لاش ہے اور گویا ہم ولی بن گئے اس لاش کے, تو پھر جیسا ہمارے یہاں طریقہ کار ہے ویسا کیا جائے گا, ان کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک اہم گفتگو ہے جس میں خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں حقیقتاً کچھ پیش نماز ایسے بھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی واقفیت نہ ہو, میل ملاپ نہ ہو, مگر ہمارے پاس تو کراچی بھر کے بلکہ باہر کے بھی پیش نماز آتے ہیں. تو کچھ پیش نماز ایسے ہیں بیچارے کہ جو حقیقتاً خدمت انجام دے رہے ہیں, اور ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ جو اتنے لمبے عرصے تک کوئی آدمی انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, یعنی ان کو کوئی معاوضہ نہیں مل رہا ہے, اس کے باوجود وہ نماز پڑھانے کا کام کر رہے ہیں, معاوضہ نہیں مل رہا ہے اس کے باوجود وہ ولادت شہادت کے وہاں مسجد سے پڑھ رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسے پیش نماز ہیں کہ جو اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں, کر رہے ہیں سب کچھ, اور کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے عشرے کی تقاریر ہوتی ہیں جس میں عام طور پر لوگ مسجد سے سننے کے لیے زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں, لیکن پہلے عشرے کی بھی انہوں نے مجلس رکھی, اس کے باوجود لوگ نہیں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مجلس کے بعد کوئی نیاز ہی نہیں ملتی تو لوگ آ ہی نہیں رہے. تو ایسے پیش نماز بھی ہیں جو بیچارے اپنی جیب سے 200 روپے کی نیاز لے کے آتے ہیں، سستے سے سستی نیاز لا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے پیش نماز بھی ہیں کہ 200 روپے کی نیاز لوگوں کو لا کے کھلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تاکہ لوگ کم از کم مجلس تو سنیں، سید الشہداء کی مجلس تو برپا ہو۔ یہ خدمات ایسا نہیں کہ سارے پیش نماز برابر ہیں، اس طرح کے پیش نماز بھی ہیں، وہ اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی ہمارے پاس آئے تھے ایک پیش نماز، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نیاز کرتے وقت دل جل بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ 200 روپے کی نیاز جو ان لوگوں کو کھلا دی ہم نے، کاش اپنے بچوں کے لیے 200 روپے کی کوئی چیز ہم کر سکتے، تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ اس طرح سے عزادار کے لیے، نمازی کے لیے فقط اس طرح کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں، تاکہ لوگ مجلس میں آئیں۔ یاد رکھیے کہ اس شعبے میں بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بظاہر وہ بیچارے مفلس، فقیر، غریب قسم کے لگیں گے، لہذا کوئی عزت ہی نہیں کرتا ان کی، کوئی دیکھتا ہی نہیں ان کو بالکل، مگر ایسے اعلیٰ کردار کے لوگ بھی اسی شعبے میں موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ یہ یک طرفہ بات ہے، بہت ہی عمدہ قسم کے افراد بھی اس شعبے میں موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے مولا۔ یہ کفن دینے کے واجبات سارے مکمل ہو گئے، اب کچھ مستحبات ہیں، اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ جو آغا کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مستحبات شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ علماء نے یہ ساری چیزیں مستحب بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے خود بخود یہ رجا کی بات ہے، مگر اس کے باوجود جب منہاج الصالحین جیسی کتاب میں کچھ مستحبات آ جائیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بالکل بیکار نہیں ہوتے ہیں، بالکل ناکارہ قسم کے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری دوسری کتابیں مل جائیں گی جہاں 500 قسم کے مستحبات لکھے ہوتے ہیں، خصوصیت سے جنتری جیسی کتاب میں جو مستحبات لکھے ہوتے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے مستحبات ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہاں انہوں نے اس کی اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہوتی ہے کہ لوگ جنتریاں لیے پھرتے ہیں ہمیشہ، اور علماء سے اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان مستحبات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی مرجع نے اپنی کتاب میں اور منہاج الصالحین جیسی کتاب میں اگر مستحب لکھا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بالکل بیکار ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اتنا تذکرہ کر دیا اس کا، لہذا کچھ مستحبات کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو افراد آپ میں سے کسی مقام پر نماز پڑھاتے ہیں اور ان کے یہاں غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے میت کو غسل دینے کے لیے، تو وہ تو بہت ساری چیزیں خود جانتے ہیں اپنے تجربے سے، لیکن جو نماز نہیں پڑھا رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں مگر غسل خانہ نہیں بنا، لہذا کسی کو غسل دینے کی باری نہیں آئی، تو یاد رکھیے کہ ترتیب انہوں نے جو بتائی ہے، جو عام طور پر مراجع کرام کی ترتیب ہوتی بھی ہے کہ پہلے اہم ترین چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری چیزوں کو بتا۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ واجبات، محرمات نہ ہونے پائیں، حرام چیز نہ ہونے پائیں، وہ اہم ترین چیز، تو پہلے وہ بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ذرا کم اہم والی چیز یعنی مستحبات کا تذکرہ کرتے ہیں یا مکروہات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے تو طریقہ یہی رکھیں گے کہ اہم ترین بات سب سے پہلے بیان کی جائے اور اس کے بعد جو کم ہے، اہم ہے، اس کا تذکرہ بعد میں بیان۔ لیکن جو میت کو غسل دینے بیٹھا ہے یا جو میت کو کفن پہنانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ اس ترتیب سے نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ اس کو تو باقاعدہ پریکٹیکلی میت کو کفن پہنانا ہے، تو کفن پہنانے میں اگر وہ جو کفن کے 3 ٹکڑے ہیں کہ پہلے میزر پہنائی جائے، پھر قمیض پہنائی جائے، پھر اظہار پہنایا جائے، پھر اس کے اوپر چادر لپیٹ دیا، یہ جو ٹکڑے بتائے گئے ہیں اگر اس ترتیب سے چلے گا تو یہ مستحبات پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ جو پریکٹیکلی میت کو کفن پہنانے والا ہے وہ ان مستحبات کو اچھی طرح سمجھ لے، اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ مستحبات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مستحبات پہلے کریں گے تو ممکن ہوگا مستحبات پر عمل کرنا، ورنہ ممکن ہی نہیں ہوگا. وہ آپ دیکھیے کس طرح سے تکملہ فیما ذکرہ فقہا رضوان اللہ تعالی من سنن ھذا الفصل. کہتے ہیں فقہا نے کچھ اس فصل میں مستحبات کا تذکرہ بھی بیان کیا ہے، سنن سنتوں کا تذکرہ بھی بیان کیا ہے. یستحب الکفن الامامۃ للرجل ویکفی فیہا المسمی. کہتے ہیں کہ مستحب ہے مرد کی، اگر میت ہے مرد کی میت میں، تو اس کو امامہ پہنانا مستحب ہے. اگر زندہ آدمی امامہ پہنتا ہے تو زندہ آدمی کا امامہ پہننا مستحب ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر مر گیا ہے تو اس کو کم از کم امامہ پہنانا مستحب ہے. اچھا یہ ایسا مستحب ہے جو تقریباً سارے مجتہدین نے لکھا ہے، زندگی میں کبھی امامہ نہیں پہنا ہوگا، مرنے کے بعد اس کو امامہ پہنانا مستحب ہے. وجد فی المسمی. اچھا امامہ کتنا پہنایا جائے؟ جو عام طور پر امامہ پہنتے ہیں وہ اگر چھوٹا بھی ہو تو اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ سر کے برابر آ جائے، وہ کچھ نہ کچھ باہر نکل رہا ہوتا. اور اگر ابو حنیفہ کا امامہ ہے تو بہت پھیل جائے گا. لہذا امامہ کتنا پہنانا؟ کہتے ہیں اتنا ہو جائے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ اس کو امامہ پہنایا. اچھا وہ کہاں کتنا کہنا ہے؟ وہ آپ نے بعض لوگوں کو دھرنے میں یا ریلیوں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہ اس طرح پٹی باندھی ہوتی ہیں، اس کو اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے، کچھ اور لکھا ہوتا ہے. یہ فقط اتنی پٹی باندھ دینا یہ بھی امامہ ہے. لہذا فقط اتنا اگر اس کو پہنا دیا گیا ہے تو بھی کافی ہے، اس کو بھی امامہ کہہ دیا جائے گا.
والاولا ان تدار على راسه ويجعل طرفا تحت حنكه على صدره الايمن على الايسر والايسر على الايمن.
لیکن بہتر یہ کہ امامہ اس طرح کا ہو کم از کم کہ وہ سر پہ باندھنے کے بعد اتنا لمبا ہو کہ جس کو تحت الحنک دیا جا سکے. تحت الحنک کا مطلب کیا ہے؟ حنک یہ والا حصہ کہلاتا ہے، یعنی امامے کا سرا گلے کے نیچے سے گزارا جائے، اور گلے کے نیچے سے اس طرح سے گزارا جائے کہ جو سیدھی طرف سے آ رہا ہے وہ الٹی طرف سینے پر چلا جائے، اور جو الٹی طرف سے آ رہا ہے وہ سیدھی طرف سینے پر چلا جائے. اتنا لمبا ہو. ہم امامے کے بارے میں غالباً لما میں ایک روایت ہے، لما میں یہ والی روایت نہیں ہے کہ امامہ پہننا مستحب ہے کہ مستحب نہیں، یہ اس وقت تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ والی روایت لما میں ہے کہ جس نے امامہ پہنا اور اس نے تحت الحنک نہیں کیا، امامہ پہنا اور تحت الحنک نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک سورا داڑھی کے نیچے سے گلے کے پاس سے گزرنا چاہیے، جو دوسری طرف آتا ہو. دوسری طرف آتا ہوں کا مطلب ہے کہ یا تو سینے پر آ کر روکنے کی کوئی گنجائش ہے تو وہاں روک دیا ہے، ورنہ یہاں سے آ کے پھر اس کو الٹی طرف ڈال دیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے تحت الحنک. یہ حنک کے نیچے سے، یعنی گلے کے اس کے نیچے سے اس طرح سے کرنا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ جس نے امامہ پہنا مگر اس نے تحت الحنک نہیں کیا، اور پھر وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے. اس روایت کو یاد رکھیے گا آپ، چونکہ آپ سے بڑا متعلق ہے امامہ، تو آپ کے لیے تو یہ روایت زیادہ ہے. کہتے ہیں اگر تحت الحنک اس طرح سے نہیں کیا اور پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج نہیں، کہتے ہیں کسی اور کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ. چنانچہ زندگی میں امامے کے حوالے سے تو یہ بات ہے، لیکن مرنے کے بعد جو امامہ ہوگا اس میں تحت الحنک یعنی بہتر بتایا گیا ہے. اور تحت الحنک بھی ڈبل قسم کا تحت الحنک، جو سیدھی طرف سے آ رہا ہے اس کو الٹی طرف ڈالے، جو الٹی طرف سے آ رہا ہے اس کو سیدھی طرف سینے پر ڈالے. اس طرح کا امامہ اس کو پہنایا جائے. جی کیا ہو گیا؟ ٹوپی. وہ پگڑی کہیں یا امامہ کہیں، ہماری زبان میں پگڑی کہتے ہیں ویسے، لیکن جو علماء کی زبان ہے اسے امامہ کہتے ہیں. تو پگڑی بھی وہی چیز ہے, امامہ بھی وہی چیز ہے. یہ ابھی بات ایک حد تک مردوں کے لیے ذرا سی آپ کے سامنے آئی, ابھی بہت لمبی تفصیل باقی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین.